www.hazratfirozmemon.org.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اور حضرت مرشدی دام ذلہم کے حکم سے آپ حضرات کی خدمت میں، آپ حضرات کے قدموں میں بیٹھ کر چند گزارشات قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ کے بارے میں جسے خطبے میں تلاوت کی توفیق ملی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مقبول اور مستجاب دعا کے بارے میں عرض کروں گا. ہمارے حضرت کی بیان کرنے والے کو سب سے پہلی نصیحت یہی ہوتی ہے اور میں اسی نصیحت ہوئی کو اللہ رب العالمین کی توفیق سے مستحضر کر رہا تھا کہ بیان کرنے والا سب سے پہلے اپنے آپ کو سنائے. آپ حضرات سے دعا کی یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اپنے شیخ اپنے مرشد کے سامنے تو یہ سبق سنانے کی حیثیت ہے جو میں پہلے بھی عرض کرتا رہا, اور سبق زیادہ اس سے سنا جاتا ہے جس کا سبق کچا ہوتا ہے. ماں اپنے بچوں میں, آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہوں گے, جو بچہ خود کھانے پینے میں کمزور ہو ماں زیادہ اس پر توجہ دیتی ہے, جو خود بڑھ کے کھا لیتا ہو اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں. سبق اس سے سنا جاتا ہے بار بار, اور یہ اللہ تعالی کا بڑا انعام اور بڑی رحمت ہے کہ شفقت کی نظر ہے جس کا سبق کچا ہے. مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے, اللہ تبارک و تعالی کی برکت سے, کہ شیخ کامل اور مرشد کامل کی نظر سے اور اللہ تعالی کی رحمت اور اس کے فضل سے انشاءاللہ یہ سبق کبھی پکا ہو جائے گا. میرے عزیز بھائیو, ہمارے اس مجمع میں زیادہ تر جمعرات کی مناسبت سے تو ہمارے طالب علم بھائی یہاں غرفہ آتے ہیں حضرت والا کے بیان سے مستفید ہونے کے لیے, اور میں بھی اسی غرض سے حاضر ہوا تھا, اور دوسرے جو حضرات ہیں جو اصطلاحی معنی میں طالب علم نہیں ہیں لیکن اپنی نیت کے اعتبار سے وہ بھی طالب علموں کے زمرے میں داخل ہیں. اصطلاحی طالب علم تو وہ ہیں جن کے ساتھ نام بھی طالب علم کا لگا ہوا اور مدرسے میں داخل ہیں, اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم حاصل کر رہے ہیں. اور نیت کے اعتبار سے میرے وہ اخوان طریق سارے کے سارے طالب علم ہیں جن کی نیت, جن کا ارادہ یہ ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سیکھ کر عمل کرنا ہے. تو الحمدللہ فضیلت کے اعتبار سے سارے کے سارے طالب علموں کے زمرے میں داخل ہیں. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. حضرت قیس بن کثیر کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں تھا, حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں تشریف فرماتے. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گورنر بنا کر بھیجا. جب یہ فرمایا حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں کہ آپ کو گورنر بنایا جاتا, بہت عذر معذرت کی, بہت معافیاں مانگی, میں اس کا بالکل اہل نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا کہ یہ اتنی بھاری ذمہ داری میری گردن پر ڈال کر خود اس سے آسانی سے نکلنا چاہتے ہو. وہ حضرات عمارت سے, عہدوں سے, منصب سے بھاگتے تھے کیونکہ انہیں عہدوں, منصب, عمارت, قضاء, ان ساری چیزوں کی نزاکت کا اور اس کی اہم ذمہ داری کا علم اور احساس تھا. جسے احساس نہیں ہوتا, جسے پتا کچھ نہیں ہوتا, وہ لپکتا ہے اس کی طرف. علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الاحوان میں لکھا کہ سانپ جتنا زیادہ نقش و نگار والا خوبصورت ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ زہریلا ہوتا ہے. اگر وہ نقش و نگار والا رنگ برنگا سانپ جس کی جلد پر نقش ہو وہ سامنے آ جائے تو ایک معصوم بچہ وہ کیا کرے گا جی اس کے بارے میں فرمائیے جی. اس کو کھلونا سمجھ کے پکڑے گا, لیکن اس کا سرپرست, اس کا والد, اس کا بھائی جو اس کی زہر کو جانتا ہے وہ لپک کر اس کو اٹھائے گا, اس کو بچانے کی کوشش کرے. میرے عزیزو, یہ جو بڑے کے دل میں, والد اور باپ کے دل میں جو خوف اور خشیت ہے وہ اس سانپ کی معرفت اور پہچان کی وجہ سے ہے. بچہ چونکہ علم سے, معرفت سے کورا اور خالی ہے اس لیے اس کے دل میں خوف بھی موجود نہیں. ہمارے حضرت عارف باللہ حضرت شیخ العربی والعجم کی تعلیمات کا, ہمارے سارے بزرگوں کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ خشیت بقدر معرفت ہوتی ہے. میرے عزیزو, خشیت بقدر معرفت, جس کو اللہ تعالی جتنا اپنا علم اور معرفت عطا فرماتے رہتے ہیں, علم اور معرفت کا مرکز دل ہے, اس کے اعضاء و جوارح پر خشیت کے آثار یہ پھل اور پھول نمودار ہوتے رہتے ہیں. جتنا قلب خشیت سے معمور, علم سے معمور اور معرفت سے معمور ہوگا اتنی ہی اس کے اندر خشیت پیدا ہوگی. اسی لیے میرے بھائیوں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ خاص نصیحت فرمائی, انما یخش اللہ من عباده العلماء. اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ علماء. اے علم کے راستے پر چلنے والو, اے طالب علموں, اے عالم کہلانے والو, اگر واقعتاً ہمارے قلوب میں علم کی دولت موجود ہے تو اس کا لازمی اثر خشیت کی صورت میں ہونا چاہیے. اگر خشیت نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر علم موجود نہیں. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اگر دور درخت ہو, ہم سفر کر رہے ہوں, تو وہ کس چیز سے پہچانا جائے گا؟ پھل سے پہچانا. آم لگے ہوئے تو آم کا درخت, اگر اس پر مالٹا ہے, کنو ہے, تو وہ کنو کا درخت پھل سے پہچانا جاتا ہے, اور اس کی عمدگی بھی اپنے پھل ہی سے پہچانی جاتی. جو حضرات حدیث کے طالب علم ہیں وہ مشکات شریف میں سب سے پہلے ایک بحث, ایک علمی بحث, ایک گفتگو پڑھتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کا آپس میں کیا تعلق. ایمان کا مرکز قلب, ایمان اندر کی تصدیق کا نام ہے, اور اعمال صالحہ یہ اعضاء و جوارح سے صادر ہوتے ہیں. تو ایمان اور عمل صالح کا آپس میں رشتہ کیا ہے, اس پر حضرات محدثین نے بہت طویل گفتگو فرمائی حدیث کے شروع میں. سب سے خوبصورت بات, امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمائی کہ ایمان اور عمل صالح ان میں صرف مبدا اور منتہا, یعنی ابتدا اور انتہا کا فرق ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے اور باہر اعضاء کی طرف نکلتا ہے. تو ایمان کی ابتدا اور مبدا کیا ہے جی؟ قلب, اور اس کا منتہا اعضاء. جتنا اندر ایمان ہوگا اس کے اعمال سے وہ ظاہر ہوتا رہے گا. جیسے حدیث شریف میں فرمایا, لا یزنی الزانی وهو مؤمن حین یزنی, لا یسرق السارق وهو مؤمن حین یسرق. یہ آپ حضرات نے روایت پڑھی. بدکار آدمی زنا کے وقت جس کو زنا کر رہا ہوتا مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا جس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا اس وقت مومن نہیں رہتا، مومن ہونے کی حالت میں یہ نہیں. اس پر بھی بڑی طویل گفتگو کی گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ایمان اندر سے نکل کر جس وقت وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے صاحبان کی طرح اس کے اوپر آ جاتا ہے، جب وہ گناہ سے فارغ ہوتا ہے تب ایمان دوبارہ اس کے دل میں داخل ہوتا ہے، وہ ایمان اور تصدیق اندر سے نکل جاتی ہے. تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا مبدأ دل یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا جب سفر شروع ہوا تو انتہا اس کی اعضاء و جوارح پر. اندر کا ایمان اس کو نماز پر لا کر کھڑا کرتا ہے، اندر کا ایمان گناہوں سے بچاتا ہے، اندر کا ایمان حرام سے بچاتا ہے. جتنا ایمان، وہ پہلے والی بات بھی ذہن میں رہے، خشیت بقدر معرفت، یہاں دوسرے پیرائے میں عرض کر رہا ہوں. عجیب بات ہے، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ایمان والوں کی، اپنے پسندیدہ بندوں کی مختلف صفات ذکر کی. ایک طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں تو یہ صفات پڑھی، جب سورہ فرقان پڑھ رہے ہیں تو عباد الرحمان کی یہ صفات ہیں، قد افلح المؤمنون میں یہ ذکر کی گئی، تو وہاں کچھ وہاں کچھ وہاں کچھ، تو یہ الگ الگ ہیں یہ ایک ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمت سے اس سارے مسئلے کا حل عطا فرمایا کہ جو پہلی صفت ہے نا، ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ جب کامل ہوگی جب ساری صفات اس کے اندر موجود ہوں گی. جو یہ کہتا ہے یؤمنون بالغیب تو ہے لیکن حرام سے نہیں بچتا، یؤمنون بالغیب ہی نہیں ابھی وہ، اگر وہ ہوتا، اگر ایمان اندر کامل ہوتا تو پھل سے پہچانا جاتا. اندر کی چیز کی کس کو خبر، ہم تو ظاہر کو دیکھ کر بتلائیں گے. تو مبدأ اور منتہا کا فرق دیکھیے، کیسی خوبصورت بات فرمائی. فرمایا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ نے کہ ایمان دل سے شروع ہوتا ہے اور اعضاء و جوارح پر اس کی مسافت ختم ہو جاتی ہے، اور اعمال کی مسافت اعضاء سے شروع ہوتی ہے اور اس کی تاثیر دل میں اترتی چلی جاتی ہے. جتنی جیسی نماز، ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ایمان اور عمل صالح. عمل صالح سے ایمان بڑھتا ہے اور ایمان سے عمل صالح کی توفیق ملتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جن کے نام کے ساتھ علم کی نسبت ہے نصیحت فرمائی، اے علماء کی جماعت، انما یخش اللہ من عباده العلماء، خشیت اختیار کرو، تمہارے علم کا تقاضا یہ ہے. اور اگر خشیت نہیں تو خالی لفظ عالم موجود ہے، حقیقت علم موجود نہیں. اخروٹ کا چھلکا تو ہے، اندر مغز موجود نہیں. بادام کا چھلکا تو ہے، اندر کچھ نہیں. اگر اندر مغز ہوتا تو ظاہر ہو جاتا خشیت کی صورت میں، اعمال کی صورت میں. دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے اپنے فضل سے، اللہ سبحانہ و تعالی سے عمل کی توفیق مانگنی چاہیے. توفیق یہ ہے اے اللہ، ہم کمزور بندے ہیں، نفس و شیطان ہمارے بڑے دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوئے، آپ اپنی رحمت سے ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر خیر کے کام پر لا کھڑا کی. اللہم خذ الی الخیر، دیکھو حدیث کی دعا ہے، اللہم خذ الى الخیر بناسیتی، میرے ناسیہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کسی کو اگر لانا ہو نا، درجہ حفظ میں یہ منظر دیکھا جی، درجہ حفظ میں میرا اور کہیں پیشانی کے بالوں کا شہر گھروں میں بھی ہوتا ہو، اندرون خانہ جس کسی کام پہ متوجہ کرنا ہو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر خیر کے کاموں، یعنی اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں آپ اپنی رحمت سے ہمیں یہ ہماری ہمیشہ کی زندگی کی دوا ہمیں عطا فرما دیجئے، ہم چاہیں نہ چاہیں اے ہمارے کریم مولا، ہم تو دشمن نفس اور خواہشات نفس کے اندر کھبے ہوئے ہیں، آپ اپنی رحمت اپنے کرم اپنے لطف و احسان کو دیکھتے ہوئے جیسے آپ نے بغیر استحقاق کے ایمان عطا فرمایا، اے ہمارے ربا بغیر استحقاق کے ہمیں عمل صالح کی بھی توفیق عطا فرما، ہم مانگے تو صحیح، ہمارے حضرت فرماتے تھے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ ایک شخص آیا حضرت سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت، حضرت حکیم الامت نقل فرما رہے اپنے شیخ کے واقعے کو، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کافیہ تک کتابیں پڑھی ہوئی درجہ ثالثہ تک، اس کے بعد بینائی کا مسئلہ ہوا کتابیں نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے کیا کام لیا، حجت الاسلام حضرت امام الاولیاء حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ اور ابو حنیفہ اثر حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اکابر حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اپنی اصلاح کے لیے، اور جن کو حضرت نے اعزازی خلافت عطا فرمائی بیعت وہ تھے حضرت گنگوہی کے ہاتھ پر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، بذل المجہود کے مصنف سنن ابی داؤد کی شرح، اور شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان حضرات کو اعزازی خلافت عطا فرمائی۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے زمانہ طالب علمی میں درخواست کی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو کہ مجھے بیعت فرما لیجیے، اس زمانے میں شرافت اخلاق نجابت بہت زیادہ تھی اور حالات مختلف تھے، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سمجھتے تھے یہ کہیں نہیں جائیں گے، یہ یکدرگیر و محکم گیر، یہ ہمارے انشاءاللہ رہیں گے، تو فرمایا کہ طلب علم میں اپنے علم کی طرف متوجہ رہوں، بیعت کی طرف بیعت سے منع فرما دی، لیکن بعد کے بزرگوں نے حضرت حکیم الامت جب دیکھا کہ حالات بدل گئے حالات مختلف ہو گئے، جیسے شروع کے زمانے میں حضرات فقہا نے امامت پر اذان پر اجرت کو منع لکھا، تدریس پر لم متاخرین فقہا آئے دین کا ضیاء کہ اگر سارے معاش میں لگ گئے لوگوں میں اب اتنی فرصت نہیں، اب حکم لکھا دین کی حفاظت کے لیے لازم ہے کہ ان کے لیے جائز ہے کہ وہ تنخواہ لیں۔ ایک دلچسپ بات بتلا دوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیت المال تھا، سیدنا فاروق اعظم اپنے روزگار کے لیے بیت المال سے وظیفہ تھا، کیوں مولانا فرحان بتاؤں جی، ہمارے اصول افتاء میں ہیں، خطیب بغدادی نقل فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جن علماء کو مفتی کے طور پر جن کو مقرر کیا تھا ان کی تنخواہ 100 دینار مقرر کی سالانہ حضرت عمر نے، ہم نے ایسے سوچا دماغ کیلکولیٹر لے کر حساب لگایا، 100 دینار کے تولے بنائے، تولے کے پاکستانی روپے سے حساب لگایا تو تقریباً 1,56,000 ماہانہ تنخواہ بنتی تھی، تقریباً علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے بھی اجرت کے وہ حضرت والا لطیفہ سنایا کرتے ہیں، ہاتھی کو رلا دیا، زاروں قطار رونے لگا جب اس نے تنخواہ سنی. لیکن یہ میری یہ برادری کے ایسے کلندر ہیں، یہ روکھی سوکھی کھا کر اس پر فتن دور میں اللہ کے دین کو جنہوں نے اپنے سینے سے لگایا ہوا، یہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس قناعت پر، اس فقر پر، اس پر کیسا عظیم الشان اجر اور صلہ عطا فرمائے. پرانے زمانے کے سلف صالحین کے زہد کو آج کے زمانے کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی بے شمار ہیں اور زہد اور صبر کے مواقع بھی بے شمار. مجاہدات کے راستے بدلتے رہتے. میں عرض کر رہا تھا اتنے بڑے بڑے اساتین علم، حجت الاسلام حضرت نانوتوی جیسے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کسی نے اشکال کیا، حضرت حضرت نانوتوی سے کسی نے کہا کہ آپ حاجی صاحب کے ہاتھ پر، آپ عالم وہ غیر عالم، فرمایا میں تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی وجہ ہی سے ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوا ہوں. میرے عزیز بھائیو، علم اصطلاحات کی واقفیت کا نام نہیں، علم اللہ رب العالمین سے واقف ہونے کا نام ہے، جس کو ہم معرفت کہتے ہیں. علم اصطلاحات کی واقفیت کا نام ہے. طالب علم اور علماء جانتے ابن دقیق العید کا کیا مقام تھا، اتنے بڑے محدث اور فقیہ، اگر ہم سر اٹھا کے دیکھیں پگڑیاں ٹوپیاں نیچے گر جائیں، اتنا اونچا مقام تھا ان کا اپنے زمانے. ان کے پاس ایک شخص آیا حضرت، انہوں نے یہ بات نقل فرمائی، ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں وسوسوں میں اور مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا تھا، میں نے کسی اللہ والے سے، درویش اس زمانے میں درویش لکھتے تھے اللہ والے، اس سے کوئی بات پوچھی اصلاحی، انہوں نے مجھے اصلاح کا نسخہ عطا فرمایا، میرے وسوسوں کی بیماری چلی گئی. حضرت کیا فرماتے؟ ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے فرمایا اے بندے، تمہارے لیے یہ درویش ہزار اصطلاحی فقیہوں سے زیادہ بہتر ہے. اصطلاحی فقیہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا کمال، انہیں کا ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو جائے، سبحان اللہ. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی سناؤں، اگر بھول جائے تو مجھے یاد دلانا. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہو سکتا ہے کسی ظاہری، جو ظاہری الفاظ اور اصطلاحات کا علم رکھنے والا طالب علم کے اشکال پیدا ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث میں تو فرمایا گیا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. اے حضرات علماء، بستان المحدثین کو کھولیے اور پڑھیے یہ مقام، بستان المحدثین میں حضرت نے نقل فرمایا، محدثین کا باب، اس باغ میں ایک یہ بھی پھول والا درخت ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ دین کی باریک سمجھ رکھنے والا ہزار عابدوں عبادت گزاروں کی بنسبت شیطان پر زیادہ وزنی اور بھاری ہے. فرمایا میرے عزیزوں، اس فقیہ سے مراد اصطلاحات فقہ سے واقف فقیہ نہیں، جو یہ جانتا ہو کہ مکروہ تحریمی مکروہ تنزیہی میں کیا فرق، جو یہ جانتا ہو فرض اور واجب میں کیا فرق، جو یہ جانتا ہو عبارت النص کیا اشارت النص کیا، جو یہ جانتا ہو ظاہر کیا نص کیا مفسر کیا محکم کیا، جو یہ جانتا ہو، یہ فقیہ مراد نہیں. اس فقیہ سے مراد وہ ہے جو شیطان کے باریک فریبوں سے واقف ہو، وہ خود بھی اس کی چالوں سے باخبر اور اپنے احباب اور متعلقین کو بھی اس کی چالوں سے باخبر رکھ کے اپنے حفاظت میں لیتا ہو. یہ کلام ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام علم اور روحانیت یہ تھا. ایک موقع پہ انگریز کے زمانے میں جب بڑی بڑی عیسائی مشنری آئیں عیسائیت کو پھیلانے کے لیے، تو یورپ کا، انگلینڈ کا اس علاقے کا، اب یہ اٹلی کا تھا یا روم کا یا برطانیہ کا، ایک انتہائی ذہین اور شاطر دماغ پادری آیا، اس نے آ کر چیلنج کر دیا علماء اسلام کو، کوئی مجھ سے مناظرہ کرے اور جواب دے میرے اشکالات. اب جب مناظرہ ہو، ہزاروں کا مجمع ہو اور مسلمانوں کا عالم اگر جواب نہ دے تو شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. کہتا جی آئے مناظرہ کریں. سارے علماء اس سے عاجز آ گئے، نہیں مناظرہ. ایسا شاطر ذہین تھا. بعض آدمی علم نہیں رکھتے لیکن چرب زبان اور شاطر دماغ ہوتے ہیں، وہ ذہانت کی علامت نہیں، وہ مکاری کی علامت ہوتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا ہے میرے صحابہ جب میرے سامنے مقدمہ لاؤ تو یاد رکھنا کوئی ہو سکتا ہے کہ اپنے مدعا اور دل کی بات کو صحیح بیان نہ کر سکے اور دوسرا چرب زبان ہے وہ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ قائل کر لیتا ہے، لیکن یاد رکھنا اس کی وجہ سے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا مواخذہ ہوگا. یہ حدیث سے مفہوم ہوتا. بعض الحن بھی حجتی، اپنی دلیل پیش کرنے میں بڑے ان کے اندر ایک ملکہ ہوتا ہے. تو کسی نے کہا آپ جو جگہ جگہ مناظرے کر رہے ہیں، وہ دہلی میں ایک جامع مسجد میں درس دیتا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، وہاں جا کر ذرا ان سے بھی بات کر لیں. اس کا تو اور دماغ پھولا ہوا تھا، کوئی جواب ہی نہیں مقابلے میں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دار الحدیث میں حدیث کا درس دے رہے تھے، وہ مرکزی دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں اس وقت طالب علم عام نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے مشائخ حدیث آپ کے درس میں آتے تھے اور حدیث سے استفادہ کرتے تھے. کوئی بخاری پڑھانے والا، کوئی مسلم محدثین آتے تھے ان کے درس میں. حضرت شاہ صاحب رحم اللہ نے دوران درس دیکھا، سر سے پاؤں تک ایک نظر ڈالی اور اپنے درس میں مشغول ہو گئے. اس نے دوران درس ہی کہا، حضرت پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیں، بعد میں اپنے درس کو مکمل کی. اور سینکڑوں محدثین کا مجمع سامنے. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا سوال. کہنے لگے میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، وہ اپنے گھر اور اپنی منزل پر جانا چاہتا ہے، آگے چل کر راستہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک سڑک دائیں جاتی ہے ایک بائیں جاتی. اب وہاں جا کر یہ پریشان ہوا، دیکھا اس دو راہے پر دو آدمی بیٹھے ہوئے، ایک سویا ہوا ہے ایک جاگنے والا ہے. یہ راستہ چلنے والا سوئے ہوئے سے راستہ پوچھے یا جاگنے والے سے پوچھے؟ حضرت شاہ صاحب نے فوراً فرمایا سوئے ہوئے سے راستہ پوچھے. اس نے کہا کیوں؟ فرمایا وہ جاگنے والا خود اس انتظار میں ہے کہ میں سونے والے سے راستہ پوچھوں اور آگے جاؤں. وہ اس نے وہاں سر جھکایا اور الٹے پاؤں واپس ہندوستان میں نہیں ٹھہرا، واپس آ گیا. وہ سمجھ گیا حضرت شاہ صاحب کے مقام علمی کو، مقام روحانیت کو بھی. محدثین نے پوچھا حضرت نہ اس کا سوال سمجھ آیا جب درس ختم ہو، نہ جواب سمجھ آیا. اس نے سوال کیا کیا اور آپ نے جواب کیا دیا. فرمایا کہ جب وہ بندہ میرے سامنے آیا، میں نے سر سے پاؤں تک جب نظر ڈالی، میرے اندر کے، حضرت نے تو نہیں فرمایا، میں عرض کر رہا ہوں، نور ایمانی نے گواہی دی یہ عیسائی معلوم ہوتا ہے. دیکھو جی یہ کمال باطنی تھا. اتقوا فراسۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ظاہری نور وہ ظاہر دکھاتا ہے، لیکن نور الہی نور باطن اندر تک دکھا دیتا ہے. تو مجھے معلوم ہوا یہ عیسائی. پھر اس نے جو سوال کیا اس نے اسلام کے مسلمہ عقیدوں پر بڑی شاطر دماغی اور عیاری سے ایک اعتراض کیا. وہ یہ کہ اے مسلمانوں, تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے, وہ زندہ موجود ہے, اللہ کے پیغمبر ہیں, آسمانوں پر زندہ ہیں. وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ تو آپ کو شہید کیا گیا نہ سولی پہ ڈالا گیا, اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ, قطعی عقیدہ ہے جو قرآن پاک سے ثابت. اور آسمانوں سے زندہ قرب قیامت میں آنا اور دجال کا قلع کما کرنا یہ احادیث متواترہ سے ثابت, وہ بھی قطعی یہ بھی قطعی. آدھا حصہ کس سے ثابت ہے؟ قرآن پاک. اور آدھا حصہ رفع قرآن سے ثابت اور نزول احادیث متواترہ. حدیث متواتر کا حکم وہی ہے جو قرآن کی آیت کا ہوتا ہے. جیسے آنر صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے دو حصے ہیں, آپ کا مسجد حرام سے بیت المقدس تک جانا تو قرآن پاک نے بتلا دی, پھر بیت المقدس سے آسمان بالا تک جانا اگر سے سورہ والنجمی اذا ہوا میں اشارات ہیں, لیکن احادیث سے متواترہ نے اس کو تفصیل سے بیان کر دی. تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ وہ زندہ اور حیات, اور اپنے پیغمبر سید الاولین والآخرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ یہ کہ وہ قبر میں آرام فرما, وہ ایسے جیسے ایک سویا ہوا انسان. اگرچہ ہمارا اجماعی عقیدہ حیات انبیاء کا ہے, لیکن سونے والا مردہ نہیں ہوتا, سونے والا کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا, اب ایک آدمی ہدایت کا راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہے تو ہدایت کا راستہ ڈھونڈنے والا وہ زندہ پیغمبر سے رہنمائی حاصل کرے یا سوئے ہوئے پیغمبر سے رہنمائی حاصل کرے؟ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا, اس نے ایسا باریک وار کیا تھا, میں نے بتلایا کہ نہیں, سوئے ہوئے سے رہنمائی حاصل کرے, اس لیے کہ زندہ جب آئے گا تو وہ بھی سوئے ہوئے کے دین کو پھیلائے, اسی پیغمبر کے دین کو نشر. آپ نے دیکھا جی مقام باطن کیسا اور مقام ظاہر علم ظاہر کیسا تھا. حضرت شاہ صاحب رحم اللہ کے واقعہ حضرت اکیم الامت نے نقل فرمایا, ہم نے حضرت سے بھی بارہا سنا. آپ کے درس میں ایک طالب علم, اللہ نے ان کو ظاہری شباہت اور خوبصورتی دی تھی, راستے میں کوئی بدکار عورت اس پر فریفتہ ہو, گھر میں بلایا, قصہ آپ نے طویل سنا, گھر میں بلایا اور گناہ کی دعوت دی. اس کے دل میں علم بھی تھا اور خشیت بھی موجود تھی. اس نے بہت جان چھوڑا, راستے بند دروازے بند ورنہ الزام لگا دیتی یا کوئی اور سے تو یہ بڑے پریشان ہوئے. تو اس زمانے کے جو بیت الخلاء ہوتے تھے اس میں فضلات جمع ہوتے تھے, اپنے اوپر ملا, جب باہر نکلے تو اس نے کڑا ہاتھ سے باہر نکالا چلے. اب یہ گئے جو دہلی کے پاس دریا تھا گنگا یا جمنا, وہاں غسل کیا, شاہ صاحب کے درس میں ہے اور دیر سے آ کر حضرت شاہ صاحب فرما رہے ہیں, ظاہر نہیں کر کہ آج مشک کی بڑی عجیب و غریب قسم کی خوشبو آ رہی, کس نے لگائی ہے خوشبو؟ میرے عزیزوں وہ خوشبو وہ تقویٰ کی اور گناہ سے بچنے کی خوشبو تھی جو حضرت شاہ صاحب کے اس نفس قدسی نے پہچانی اور سونگی, اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا. تو ہمارے بزرگوں کا حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی, تو حضرت تھانوی رحمت حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھا کہ حضرت گنگوئی نے تو بیعت نہیں کیا, حضرت گنگوئی سفر پہ جا رہے تھے, حضرت گنگوئی کے ہاتھ ہی خط لکھا, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو آج سفارش کر دیجئے مجھے حضرت بیعت فرما لے. دیکھیں جی جنہوں نے کام نکلوانا ہوتا کیسے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھا, فرمایا کہ میں خود بیعت کرتا ہوں. سبحان اللہ, خود بیعت فرما لے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا لیکن حضرت حاجی صاحب نے بیعت فرمایا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب ہجرت فرما گئے مکہ المکرمہ, دو باتیں حضرت کی نقل کرتا ہوں. بہت عرصہ ہوا اس زمانے میں ڈاک کا نظام ایسے ہوتا تھا جو خط روانہ کیا ملک میں ہی مہینوں لگ جاتے, اور اگر بیرون ملک ہو تو قافلے پہنچیں گے، خط پہنچے گا، پھر جواب آئے گا. تو اس زمانے میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب شیخ مرید کو، اپنے خلیفہ کو، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھ رہے ہیں. کیسا ہوا عزیز کے احوال پر کوئی اطلاع نہیں ملی. کیا احوال ہے؟ فون اور رابطے تو تھے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے پھر اگلے جانے والے قافلے کے خط لکھا. حضرت بندے کے تو کوئی خاص احوال ہے نہیں، بس یہ چند باتیں معلوم ہوتی ہیں. نمبر ایک، شریعت طبیعت بن گئی. شریعت طبیعت بن گئی. اللہ اکبر. یہ میرے لیے کہنا بھی بڑا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن جس مقام سے یہ گفتگو ہو رہی، یہ ہمارے اس بہت رفیع اور بلند مقام. پہلی بات کیا لکھی اپنے احوال میں؟ پہلے تو لکھا خاص احوال ہے ہی نہیں حضرت، بس یہ محسوس ہوتا ہے کہ شریعت طبیعت بن گئے. نمبر دو، نصوص میں کہیں مجھے کوئی تعارض نظر نہیں آتا، آیات میں، احادیث میں، نصوص میں کہیں کوئی تعارض نظر نہیں آتا. ایک اور بات فرمائی تھی، وہ ذہن میں نہیں آ رہی. یہ جب خط پہنچا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ پر، حضرت نے جواب لکھا، فقیر کا بھی یہی حال ہے، فقیر کا بھی یہی حال. میرے بھائیوں، جو پہلی بات فرمائی، شریعت طبیعت بن گئی، یہ اتنا مقام عمل، اتنا اونچا مقام ولایت ہے کہ جس طرح انسان کا کھانا پینا اور نیند طبیعت میں داخل، جب بھوک لگتی جب تک کھائے گا نہیں اس وقت تک چین نہیں آئے گا. جس کی شریعت طبیعت بن جائے، جب تک وہ اللہ تعالی کے حکم پر عمل نہیں کر لے گا، اس وقت تک سکون اور چین ہی نہیں آئے. کھانا تو ہو سکتا ہے چھوڑ دے، نماز نہیں چھوڑے گا. کھانا تو ہو سکتا ہے چھوڑ دے، حرام کو اختیار نہیں کرے کبھی بھی، اس کی طبیعت اس کی بن. میرے عزیزو، آگ سے نفرت کرنا اور بچنا یہ طبیعت ہے یا کیا چیز ہے؟ بتائیے جی. ہر طبیعت آگ سے بچتی ہے نا. جس کی گناہوں کے بارے میں بھی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ ذرا سی بھی آگ کے قریب نہیں جانا چاہتا، وہ گناہوں میں شبہات سے اسی طرح بچتا ہو جس طرح آگ سے بچا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ شریعت طبیعت بن گئی. اور آیات میں اور نصوص میں، احادیث میں کوئی تعارض ہی نظر نہیں آتا. آپ ذرا پڑھتے ہیں مشکات میں، دورے میں، کتنی مباحث، کیسے دلائل، کیسے تعارض، حل تعارض کے لیے دو دو، چار چار، بیس بیس، چالیس چالیس سو جوابات دیے جاتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام علم، اتنا رفیع مقام عطا فرما دیا تھا، ہر آیت کا اور ہر حدیث کا محمل ان کو معلوم ہو گیا، اس لیے کہیں کوئی تعارض نظر نہیں. اس کی حصی مثال یہ ہے، کوئی صحرا میں اور پہاڑوں میں سفر کر رہا ہو تو اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، میں آگے نکلوں گا کہاں سے. ایسے ہی ہے نا جی، جو نیا بندہ ہو، جس نے راستہ نہ دیکھا ہو تو یہی لگتا ہے اس پہاڑ کے بعد تو راستہ بند. لیکن وہی ہوائی جہاز پہ سفر کر رہا ہو تو سارے راستے اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. جو جتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو دو اللہ تعالیٰ اوصاف عطا فرماتے ہیں. ایک، دنیا حقیر سے حقیر معلوم ہونا شروع ہو جاتی، جتنا جہاز اونچا، بڑے بڑے پہاڑ، چھوٹے چھوٹے ٹیلے، اور انسان چونٹیاں اور بڑی بڑی گاڑیاں بھی چونٹیوں کی طرح محسوس ہوتی. جتنا مکم، یہ تو جہاز میں اگر کوئی اور بلند ہو جائے تو نظر آنا ہی بند ہو جاتی، دنیا کی کوئی حیثیت ہی اس کی نظر میں نہیں رہتی. اور جتنا اونچا ہوتا ہے، راستوں کے خد و خال سارے معلوم ہو جاتے ہیں، اس کے نزدیک کہیں کوئی راستہ بند نہیں نظر آتا، سارے راستے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہو. میرے عزیزو، حضرت گنگوئی جن کو ابو حنیفہ اصغر کہا جاتا ہے، ان کا حال یہ، اور شیخ جنہوں نے کافیہ تک کتابیں پڑھی تھی، فرما رہے ہیں فقیر کا بھی یہی حال ہے. ان کے مقام علم اور مقام عمل کا کتنا اونچا، کیا حال ہوگا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں میرے شیخ اول حضرت شفیق الامت مولانا محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ سنایا کہ حضرت مسیح الامت نے یہ بات سنائی، اور حضرت مسیح الامت نے حضرت حکیم الامت سے سنی کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ آیا تو میں نے یہاں راتوں کو رو رو کر تہجد میں غلاف کعبہ پکڑ کر چار دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ وہ دعائیں میں نے قبول کر لی. اللہ تعالیٰ بتلا فالہمہا، جس طرح وحی آتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اجابہ جہاں آج کل بنی ہوئی مسجد نبوی کے ساتھ تین دعائیں مانگی تھی، دو کے بارے میں فرما دیا قبول، ایک کے بارے میں فرمایا نہیں یہ قبول نہیں. یہ قبول ہو گئی کہ امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے، امت اجتماعی عذاب سے ہرا، یہ قبول نہیں ہوئی کہ آپس میں افتراق اور اختلاف نہیں ہوگا، یہ قبول نہیں ہوئی. اختلاف میں بھی بڑی رحمتیں ہوتی ہیں. گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے. اگر پھولوں کا گلدستہ مختلف پھول ہوں وہ زیادہ حسین ہوتا ہے، یا ایک ہی پھول کا گلدستہ بنایا جائے وہ زیادہ حسین ہوتا ہے؟ مختلف پھولوں. کھانا ایک ہی دسترخوان پہ اچھا لگتا ہے یا انواع اقسام کے اچھے لگتے ہیں؟ کیوں حضرت؟ مٹھائی کے ڈبے میں ایک ہی گلاب جامن رس گلا ہو یا رنگ برنگی ہو؟ تو بعض اختلاف زینت ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات. اللہ تعالیٰ اس بہت اپنی رحمت اور تکوینی حکمتیں ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے چار دعائیں کی، یا اللہ جو میرے سلسلے میں بیعت ہوتا ہے اس کے حق میں یہ چار دعائیں قبول فرما لے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو اپنی اولاد کی فکر ہوتی نا، نسبی اولاد سے زیادہ شیخ کامل کو اپنی روحانی اولاد کی فکر ہوتی ہے، نسبی اولاد سے زیادہ روحانی اولاد کی کیئر اور فکر ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کی تائی صاحبہ نے مجھے یہ خط لکھا اور سفارش کی، دعا کرے حضرت اشرف علی، تائی صاحبہ کے لیے تو بتیجے ہیں، ان کا کوئی اولاد ہو جائے. اولاد نہیں تھی حضرت کی نرینا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی فرمانے لگے میں نے ان کی دل جوئی کے لیے کہہ تو دیا کروں گا، لیکن میری دلی خواہش یہی تھی جس طرح میں میری کوئی اولاد نہیں، آپ کی نہ، اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی اولاد اتنی عطا فرمائے جو ساری دنیا میں آپ کا فیض پھیلا دے. اور حضرت حکیم الامت فرماتے مجھے حضرت حاجی صاحب نے شیخ ان کی دعا کا ثمرہ اس وقت پتا چلا، اگر نسبی اولاد ہوتی تو اتنا بڑا جو اللہ تعالیٰ نے کام لیا، اتنی ہزار سے زیادہ تصنیفات، اتنا اللہ تعالیٰ نے وسیع کام لیا، وہ نسبی اولاد کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں. کسی کے ڈاکٹر کی فکر، کسی کے پیمپر کی، کسی کے دودھ کی، سری لیگ، یعنی فکروں میں سارا وقت ضائع ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے روحانی اولاد سے کفایت فرما دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے. ایک باریک بات عرض کرتا ہوں، بعض بزرگوں نے لکھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی وفات عطا کر دی، بیٹیوں سے نسل چلائی. اس میں یہ نقطہ تھا، اگر آپ کی کوئی نرینہ اولاد ہوتی، کوئی ایسا نہ ہوتا کہ کوئی انہی میں سے کسی کو آپ کا خلیفہ بنا دیتا، یہ ختم کر دیا گیا کہ نسب سے خلافت نہیں چلتی، خلافت علم سے، تقوی اور فضل سے چلتی. بڑی حکمت ہے. جیسے مشاجرات صحابہ، صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا اور اس میں اتنی بڑی حکمت کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کے پورے دین کے باپ کو مکمل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین. ایک چیپٹر ایسا تھا جو ابھی تک نامکمل تھا، وہ صحابہ کے دور میں ہی ہو سکتا تھا،
اس سے پہلے نہیں ہو سکتا تھا. وہ یہ کہ اگر کوئی اسلامی حکومت خلافت کے خلاف بغاوت اختیار کر دے تو باغیوں کے ساتھ شریعت کے کیا احکام ہیں, ان سے کیا روا رکھا جائے. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بغاوت اختیار کردہ وہ مرتد کہلاتا, اس کی سزا قتل کی. باغی کا ایمان باقی رہتا ہے, اس کی سزا کیا ہوتی؟ تو خلفاء کے زمانے میں ہوا اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کے اس باب کو مکمل فرما لیا, دین کے اس باب کو. بعض دیکھنے والوں کی نظر میں وہ عیب ہوتی ہیں, لیکن حکمت اس کے اندر ایسی خوبصورتی موجود ہوتی ہے جس کو ظاہر بھی نہیں سمجھ سکتے. میرے عزیزو, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے بارے میں فرمایا, وہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی. یہ پسلی کا ٹیڑا ہونا خوبصورتی ہے یا اس کا عیب ہے؟ بتاؤ جی, تو پھر لڑتے کیوں ہیں؟ خوبصورتی میں لڑتے ہیں, اچھائی پہ لڑتے ہیں, اس پہ جھگڑا کرتے ہیں. اگر یہ خوبصورتی نہیں تو سیدھی کروائیے, ہینڈی کو آرتھوپیڈک سرجن سیدھی کریں گے, سب ہتھوڑوں سے سب کی پسلیاں سیدھی کریں گے. آپ خود کہہ رہے ہیں یہ خوبصورت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مذمت میں یہ بات نہیں فرمائی کہ ان کو ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا گیا, یہ ان کی مدح میں بیان فرمائی ہے. ہمارے دادا شیخ حضرت مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرمائی, نوٹ کر لیں جی. ایسی مزے کی بات. مصباح بھائی موجود ہیں؟ ماشاءاللہ. حضرت فرماتے تھے جب تک یہ عورت ٹیڑی ٹیڑی چلے خوش رہو, اپنی فطرت کے مطابق چل رہی ہے. جب ٹیڑی ٹیڑی چلے تو کیا رہو جی؟ خوش رہو کہ فطرت کے مطابق چل رہی ہے. جب ذرا سیدھی نظر آئے تو فکر مند ہو جاؤ, اللہ خیر کرے یہ فطرت سے ہٹ رہی ہے. یہ پنکھے کا گول گھومنا کمال ہے یا سیدھا ہو جائے کمال ہے؟ بتاؤ جی. جب تک گول گھومتا ہے ہم خوش ہیں, ہوا مل رہی ہے, جس دن یہ سیدھا ہوگا کسی کا سر پھوڑ دے گا. اس کی فطرت اصل کیا جی؟ گول گھومنا ہے, سیدھا نہیں. سیدھا چلے گا زخمی کر دے. یہاں تو ہم اس کے گول گھومنے سے خوش رہتے ہیں اور وہاں ٹیڑھا ٹیڑھا چلنے سے ناراض ہو جاتے ہیں. جب وہ فطرت کے مطابق چل رہی تو خوش رہو, جب وہ فطر سے ہٹ رہی ہے تو چکنے ہو جاؤ. اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کیا ہونے والا. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, میں نے چار دعائیں کی. پہلی دعا کی, اے اللہ جو میرے سلسلے میں بیعت ہو, یہ بیعت ہونا فرض نہیں ہے, سنت ہے, لیکن بیعت کی برکتیں مل جاتی, عہد و پیمان کی برکتیں ہوتی. حضرت کی بات سے پہلے میں حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا دوں. فرماتے تھے جب ٹرین چلتی ہے تو ٹرین میں کئی قسم کی بوگیاں ہوتی ہیں. ایک بوگی وہ جو ایئر کنڈیشن ہے, اسی سٹینڈرڈ ہے, بزنس ہے, ایک اکانومی کلاس ہے, اور ایک چھکڑا ٹوٹی ہوئی جس کے نہ دروازے سالم, نہ باتھ روم, نہ سیٹ کوئی, بالکل چھکڑا. اگر وہ چھکڑا کو کنڈے کے ذریعے سے اے سی سے جوڑ دیا جائے تو جس رفتار سے اے سی بوگی اپنی منزل پر پہنچے گی, وہ چھکڑا, وہ ٹوٹی پھوٹی بوگی بھی اسی رفتار سے پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ لیکن شرط کیا جی؟ وہ جڑی ہوئی ہو. بس اسی طرح اگر ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتے, ان بزرگان محترم, ان اللہ والوں کے سلسلوں میں ہم چاہے چھکڑے سے ٹوٹے پھوٹے سے, لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر جڑے رہے, پیوستہ رہے, تو جس رفتار سے یہ منزل مقصود پہ پہنچے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی منزل پر اسی ساتھ ہی پہنچا دے. یہ ہے کہ وہ آرام سے پہنچے, ہم یہ چھکڑا بوگی کی طرح چیخے مارتے ہوئے پہنچے, پہنچ جائیں گے اسی وقت پہنچیں گے, اتنے ہی ٹائم میں پہنچیں گے. فرمایا میں نے ایک دعا کی کہ اے اللہ جو میرے سلسلے میں بیعت ہو, اے اللہ اس کو کبھی رزق کی پریشانی نہ دے. اللہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی. مناجات کی نا جی. ایک بات اور عرض کروں گا, وہ بھی حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ, حضرت کی توجہ اور برکت سے اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے, ورنہ بیان سے پہلے کچھ دن خالی تھکا, کچھ پتہ نہیں تھا کیا بات کہنی. یہ جب میں بالکل خالی تھا وہی اصل تھا, اب جو بیان ہو رہا وہ حضرت کی دعا اور توجہ کی برکت سے. اے اللہ, جو میرے سلسلے میں بیعت ہو اس کو رزق کی پریشانی نہ عطا فرمان. اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی. نمبر دو, یا اللہ بہت بڑی دعا جی, جو میرے سلسلے میں بیعت ہو اس کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرمان. مانگا ہوا جی انہوں نے ماشاء اللہ, جزاہم اللہ خیرا ورفع اللہ درجاتہم, ان کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. نمبر تین, اے اللہ اگر ان میں سے کوئی بندہ بھٹک گیا اور گناہوں میں مبتلا ہو کر دور نکل گیا, پھر واپسی کی اور رجوع کی توفیق عطا فرما دے. حالات بدل جاتے, نفس و شیطان غالب آئے, شہوات کے پیچھے لگ گئے, لیکن اس کنڈے کے ساتھ کنڈا جڑنے کی برکت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے پھر اسی شاہراہ پر اس کو چلا دے. کتنی دعائیں ہوگی جی؟ چوتھی دعا ہے, اللہ میرے سلسلے میں جو بیعت ہو اس کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما. الحمدللہ یہ برکتیں کھلی آنکھوں سے ہمارے پردادا اور اس شیخ کی ہوئی مناجات آہوزاری کی, انہی کی آہوزاری کی ہم پھل پا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا ہو. یہ اللہ والے اللہ تعالیٰ سے ایسا خاص تعلق ہوتا, اس لو میں کوئی بات کہتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں فرماتے. حدیث میں آتا ہے, رب عشر سن مغبرۃ قدما مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرا, بہت سارے پراگندہ بال جن کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے گھر کا, کنڈی کھٹکتا ہے کوئی نہیں کھولنے کے لیے تیار, سر ان کے سر کے بال پراگندہ, پاؤں ان کے غبار آلود, لیکن اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی قسم کو پورا فرما دے. حضرت کے خلیفہ تھے دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور سب سے محبوب استاد حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, قطب التکوین تھے, تکوینی امور کا اللہ نے قطب بنایا, جیسے حضرت گنگوہی کو اللہ تعالیٰ نے تشریع امور کا قطب بنایا تھا. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت نے ایک آداب ذکر فرمایا, حضرت حکیم الامت نقل فرماتے ہیں, فرمایا کہ جو طالب علم اپنے استاد سے سوال نہ کرے, پڑھ رہے سبق سمجھ میں نہیں آیا, کوئی اشکال پیدا ہوا, سوال ہی نہیں کر رہا, کوئی اشکال نہیں کر رہا, چپ کر کے جو فرمایا بس صحیح فرمایا, سر تسلیم خم. فرمایا جو طالب علم اپنے استاد سے سوال نہ کرے اور جو مرید اپنے شیخ سے سوال کرے, سمجھ گئے نا جی دونوں باتیں, جو طالب علم اعتراض نہ کرے, یہ اعتراض بے ادبی والا نہیں, اور جو مرید اعتراض کرے اشکال کرے, یہ دونوں اس قابلین کو جنگل میں پھینک دیا جائے, نہ وہ طالب علم بننے کے لائق نہ یہ مرید بننے کے لائق. طالب علم کی مثال, یہ میں عرض کر رہا ہوں, طالب علم کی مثال تو اس اسٹوڈنٹ کی طرح جو ڈاکٹر بن رہا ہے اور اپنے استاد کے ساتھ وارڈ میں چکر لگاتا ہے, اور مریض کی مثال پیشنٹ اور مریض کی طرح ہے. جب ڈاکٹر دوا لکھتا ہے, مریض کو یہ حق نہیں ہے پوچھے آپ نے انجیکشن کیوں لکھا, آپ نے میرا یہ کھانا کیوں بند کر دیا, آپ نے یہ کھانا کیوں بند کیا, آپ نے بریانی بند کر دی, اعتراض کا حق ہے نہیں مریض, آپ نے میٹھا بند کر دیا, آپ نے صبح دو گولیاں لکھی شام کو ایک لکھی, ایسا کیوں, یہاں کیوں کی کوئی گنجائش نہیں. اگر کوئی کیوں کرے گا اس کو کلینک کا راستہ دکھا دے, جاؤ باہر جاؤ, تم مریض ہی نہیں ہو. اگر مریض ہوتے اور مجھے طبیب سمجھ کے آئے, اعتراض کا کوئی حق نہیں. اسی طرح شیخ کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا کہ وہ اپنے مرید پر پابندیاں عائد کر سکتا ہے, جائز کاموں سے بھی منع کر سکتا ہے اور بعض مستحب کاموں سے بھی منع کر سکتا ہے. حکیم الامت حضرت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت کے بڑے خلیفہ انہوں نے خط لکھا، حضرت میں جب جنگل میں جاتا ہوں تو جڑی بوٹیاں بول کر مجھے بتلاتی ہیں کہ میرے اندر یہ تاثیر رکھی، کشف ہونے لگا ہوں. حضرت نے فرمایا اپنے اذکار، اپنے ذکر، اپنے تلاوت بند، تمہیں اللہ سے مذکور سے توجہ اس مخلوق کی طرف کیسے ہو گئی؟ ذکر کرتے کرتے اگر کشف ہونے لگا تو کشف کی طرف توجہ. چلے ہم نے حضرت سے بارہا سنا کہ یہ کیفیات محمود تو ہیں مطلوب نہیں. اگر کوئی کیفیات میں اس میں پڑ جائے گا تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے راستہ چلتے چلتے گھوڑے پر سفر، اونٹ پر سفر، گاڑی پر سفر، دیکھا یہاں چشمہ آ گیا وہیں کھڑا ہو گیا، چشمہ دیکھنے لگا، وہ سفر طے کر لیں گے. اس راستے کے مناظر سے لطف اندوز ہونے والے سے وہ بہتر ہے جو سویا ہوا جا رہا اور منزل پہ پہنچ گیا، وہ جلدی پہنچ جائے. تو کیفیات بسا اوقات رکاوٹ بن جاتی، اور آج کے دور میں اللہ تعالی یہ چیزیں ہماری کمزوری کی وجہ سے زیادہ ظاہر نہیں ہوئی. جیسے حضرت تقیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت اگر آج اللہ والے موجود ہیں تو ان بزرگوں کی کرامتیں ظاہر کیوں نہیں ہوتی؟ جیسے انبیاء کے معجزات برحق، کرامات الاولیاء حق، بزرگوں کی کرامتیں تھیں، یہ کرامات ظاہر کیوں نہیں ہوتی؟ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے زمانے میں لوگوں کے اندر ادب غالب تھا، وہ بزرگوں کا ادب کرتے تھے، احترام تھا علماء کا، مشائخ کا، محدثین کا، فقہا کا، بزرگان دین. آج لوگوں میں گستاخی عام ہو گئی، اگر اللہ تعالیٰ ان کو کرامت دکھا دے اور اس کے بعد بھی گستاخی کریں گے تو نشانی دکھانے کے بعد جو گستاخ ہوتا ہے اس کو بہت جلد پکڑ لیا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں لے لے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کرامات کے باب کو مخفی کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حلم اور اس کے لطف و کرم کا تقاضا ہے. انبیاء علیہ السلام کے معجزات جب ظاہر ہو گئے پھر قوم نے جب انکار کیا تو پھر پکڑ میں دیر نہیں آئی. کرامات کا وہی حکم کہ جب کوئی دیکھ لے کسی اللہ والے کی کرامت پھر اگر گستاخی پہ اترے گا غیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ میں بہت جلدی، بہت جلد اس کو پکڑ لیا، اس لیے اس کو مخفی کر دیا. تو ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہے. جیسے کسی نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ سے پوچھا، حضرت پہلے بزرگ شیخین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں اختلاف نہیں ہوا، یہاں آپ کے دور خلافت میں فتنے اٹھنے لگ گئے جگہ جگہ، حضرت عثمان غنی فتنے اٹھے، سرکوبی کیے نظرات، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ نے خارجیوں کے فتنے کو کلا کما کے، خارجی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جواب دیا، فرمایا ان دونوں بزرگوں کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو. ان بزرگوں کے مشیر ہم تھے، فتنے نہیں تھے، اور آج ہمارے مشیر یہ، اس لیے فتنے برپا ہو رہے. تو ہماری کمزوری سے اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی کرامات کو مخپردے میں رکھا، ظاہر ہوں گستاخی عام، زبان درازیاں عام، الزامات عام، تہمتیں عام، غیبتیں عام، کسی کو نہیں معاف کر، تو کیا نتیجہ نکلا؟ پھر اللہ کی پکڑ آ جائے. دو گناہ ایسے حضرت نے بارہات میں بیانات میں مواعظ میں ارشاد فرما جن پر اعلان جنگ ہے، ایک سود کا گناہ اور ایک صحیح بخاری کی روایت حدیث قدسی من عادا لی ولیاً، ایک لفظ، وفی روایت نخرا ومن آزا لی ولیاً فقد آزنتہ بالحرب. سود کے بارے میں کیا فرمایا؟ اگر تم سود کا لین دین نہیں چھوڑو گے، فرق دیکھیے گا دونوں میں، تو تمہاری طرف سے اعلان جنگ. کس کی طرف سے اعلان جنگ؟ فأذنوا بحرب من اللہ ورسول، تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے ہو. اور بخاری کی روایت، جس نے میرے کسی دوست کو ستایا یا اس کے ساتھ دشمنی کی تو میری طرف سے اعلان جنگ. دونوں میں فرق معلوم ہو، سود کھانے والا خود اعلان جنگ کر رہا، یہاں اللہ رب العالمین اس کے خلاف اعلان جنگ فرما، تو اس آدمی کی بچت، اس کے بچنے کے کہاں امکانات. تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو طالب علم سوال نہ کرے اور جو مرید سوال کرے، یہ دونوں اس قابل. اگر وارڈ میں اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بننے والا اپنے استاد سے، پروفیسر ڈاکٹر سے پوچھتا آپ نے یہ میڈیسن کیوں لکھی، تو وہ حوصلہ افزائی، شاباش، آپ کو پوچھنے کا حق ہے. ہاں میں نے اس وجہ سے لکھی، وہ حکمت بتلائے گا بھی، جواب بھی دے گا، اس کو مطمئن کرے. اگر وہ اعتراض کرے یوں نہیں لکھنا، دے اس کو تسلی بخش جواب دے. اگر وہی بیڈ پہ لیٹے ہوئے پیشنٹ اعتراض کرے تو اس کو کیا کیا جائے گا، اس کی سرزنش کی جائے گی. مریض کو حق نہیں، مرید اپنے شیخ کے ساتھ اس کا تعلق ایسے ہے جیسے مریض کا تعلق طبیب کے ساتھ ہوتا ہے. وہ علاج کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا، اور طالب علم حصول علم کے لیے، تفقہ حاصل کرنے کے. لیکن یہ یاد رہے، اگر وہ طالب علم مرید ہو جائے تو وہ درسگاہ میں تو طالب علم ہے، شیخ کے سامنے مریض ہے. یہاں اعتراض نہ کرے، یہ طالب علموں کو کھلی چھٹی نہیں دی گئی. طالب علم جس کے ساتھ جیسا تعلق. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے تھے تو آپ اس کی ترغیب دیتے تھے، بھائی سوال کیا کرو، کوئی اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک طالب علم دور بیٹھتا، کبھی سوال نہیں کرتا تھا. آپ نے اس کے دن بیٹا، سب سوال کرتے پوچھتے، آپ کیوں نہیں کرتے سوال، آپ بھی پوچھا کرو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. کوئی اعتراض ہوتا ہے، کوئی آپ کے کوئی ذہن میں نقطہ آتا. ایک دن حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مکرو اوقات کا درس دے رہے تھے کہ اگر سورج غروب ہو جائے تو نماز اثر کا وقت ختم، اور اس کے قریب ہونے پر مکرو وقت شروع ہو جائے. اس طالب علم نے دور سے انگلی کھڑی کی، حضرت نے سارے مجمع کو، بھائی خاموش، آج انہوں نے کیا کیا جی، سوال کیا، سب متوجہ. اس نے کہا حضرت اگر کسی دن سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے. تو حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا، بیٹا تمہارا خاموش رہ نہیں دیتا، تم نے اعتراض کیا کر. بعضوں کا خاموش رہنا اسی میں عافیت، بعضوں کا بولنا پسند کیا جاتا، ان کا اعتراض پسند. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے کہا حضرت دیکھو اللہ والوں کی باتیں، حضرت یہ انگریز قبضہ کیا ہوا پورے ہندوستان پہ، کب جائیں گے یہ، اتنے جہاد ہو گئے ان کے خلاف، اتنی تحریکیں، یہ نکلیں گے کب. حضرت قطب التکوین تھے، علماء اور طلبہ جانتے ہیں حضرت موسیٰ، حضرت سیدنا خضر کے واقعے میں حضرت موسیٰ کو تختہ پھاڑنے کی، بچے کو مارنے کی حکمت معلوم نہیں تھی، حضرت خضر کو بتلا دیا گیا، ان کا کام سپرد تھا ان کے، جب بتلایا گیا تو پتا چلا، ورنہ سخت نکیر فرمائی اس میں. حضرت قطب التکوین نے ساری دنیا تحریکیں چلا، نکلو نکالو ان کو، انگریزوں کو. حضرت فرمایا بھائی میاں خاموش رہو، اللہ نے تمہارے نوکر بنا کر بھیجے ہیں، ان کو پل بنا لینے دو، پٹڑیاں بچھا لینے دو، ریلوے اسٹیشن خود نکال دیے جائیں گے، یہ مسلمانوں کی خدمت کے لیے بھیجے ہیں، ان کو بلب ایجاد کرنے دو، گاڑیاں ایجاد کرنے دو، یہ ہماری خدمت کے لیے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ایمان پہ محنت کرو، کامل مومن بن دو. اللہ نے ساری مخلوق جیسے جانوروں کو، گدھوں کو، گھوڑوں کو خادم بنایا، ان کو بھی تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا گیا ہے، یہ خود نہیں آئے، بھیجے گئے ہیں تمہارے کام کرنے کے لیے. اور اس وقت سے آج تک ان نہروں، پلوں، بیراجوں سے، ان چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. میرے بھائی یہ ان اللہ والوں کی، وہ اللہ کے ساتھ تعلق کی باتیں تھیں. تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر خلیل. میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، وقت ختم. ما کان لبشر، یہ سب سے پہلے تو مجھے نصیحت ہے، اور پھر ہماری ساری طالب علم برادری کو، علماء کو، طلباء کو، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی بشر کو یہ زیبا نہیں، کسی کے لیے مناسب نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کیا دے دیں، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، اس کو کتاب عطا کر دی گئی، والحکم، اس کو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کی طاقت دی، کوئی عہدہ دے دیا، والنبوۃ، یا نبوت تھا، حکم میں قضا بھی، علم بھی، منص، ساری چیزیں داخل ہوئے، حکمت بھی داخل ہو گئی. جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی ان کو زیبا نہیں. کیا زیبا نہیں؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس، پھر لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ. جیسے ہم نے حضرت سے بارہا سنا، بڑے حضرت فرماتے تھے اللہ والے اپنا بندہ نہیں بناتے، اللہ کا بندہ بناتے، اپنی بندگی کی دعوت نہیں دیتے، رب اللہ سبحانہ وتعالی پروردگار کی بندگی کی طرف بلاتے. کونوا عبادا لی، یہ ہرگز زیبا نہیں، حلال نہیں کہ وہ کہیں ہمارے بندے بن جاؤ. ولیکن ہاں یہ کہنا ہے ان کو کونوا ربانی، تم سارے کے سارے ربانی بن جاؤ. کیا بن جاؤ جی؟ رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، ربانیین. کیوں جی؟ ہمیں خاص کیوں کہا جا رہا ہے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، تم چونکہ کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہو اور کتاب اللہ کو پڑھتے ہو، تو اے کتاب اللہ کو تھامنے والو، کتاب اللہ کو اپنے ہاتھوں میں لینے والو، اس کی تعلیم میں، اس کے علم میں اپنے آپ کو مشغول کرنے والو، تم پر سب سے پہلے لازم ہے تم کتاب اللہ کے، اللہ یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کر. ولیکن کونوا ربائی، تفصیل کا موقع. اور ایک دعا جو میں نے عرض کی تھی، اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلہ، اے اللہ مجھے دل کی سختی سے اور غفلت سے پناہ عطا فرما دو. یہ دو بیماریاں دل کی روحانی بیماریاں، ایک دل کی ظاہری بیماری انجائنا، ہارٹ اٹیک ہونا، دوسرے وال بند ہو جانا. یہ جو اندر کے وال بند ہوتے ہیں نا، یا اندر سخت ہو جائے، کوئی نصیحت کی بات اثر نہ کرے. اگر نصیحت کی بات اثر نہ کرے تو یہ قساوت قلبی ہے، اور اگر اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تو یہ غفلت قلبی ہے. قساوت بھی دل کی روحانی بیماری اور غفلت بھی دل کی روحانی بیماری. اگر میں پوری دعا پڑھوں تو آگے دیکھیں، اللہم انی اعوذ بک من القسوتی والغفلتی والعیلتی والذلتی والمسکنتی والکفری والفسوقی والنفاقی والشقاقی والسماتی والریا ومن السمم والبکم والجنون والجزام وسیء الاسقام، ساری بری بیماریاں، حتیٰ کہ کفر سے، نفاق سے، شرک سے، سب سے آخر میں پناہ مانگے گی. سب سے پہلے کس سے پناہ مانگے گی؟ دل کی سختی سے اور دل کی غفلت سے. دل کی غفلت، جس جو دل غافل ہوتا ہے وہ ذاکر نہیں ہو سکتا. غافل اور ذاکر یہ آپس میں متضاد ہیں، ان دو چیزوں سے پناہ مانگی. بس اس کی تفصیل کا موقع نہیں، بس دعا فرمائیے اللہ تعالی ہماری ان بیماریوں کو دور فرما دے. اے اللہ دل کی سختی سے بھی پناہ عطا فرما دے، اور دل کی غفلت سے بھی اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ پرچی بھیجی، حضرت ابو دردا والا قصہ رہ گیا، میں مکمل کر دوں. دمشق کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے، حضرت قیس بن کثیر کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں دور سے سفر کر کے آیا ہوں مدینہ طیبہ سے. مدینہ طیبہ سے دمشق کا فاصلہ اندازہ یہ ہے کہ 150 کلو 1500 کلومیٹر، کتنا جی؟ تقریباً 1500 کلومیٹر، اور سفر اونٹ پہ کر رہے ہیں، اونٹنی پہ سفر. اتنا لمبا سفر کر کے مدینہ طیبہ سے آؤ، میرے ایک ہی غرض ہے کہ میں نے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی تھی، لیکن ایک واسطے سے سنی تھی. آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، آپ نے براہ راست سنی، تو میں چاہتا ہوں واسطہ بیچ کا نکل جائے، میں براہ راست کیوں نہ صحابی سے سنوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی. حضرت ابو دردا نے پوچھا، کوئی اور مقصد تو نہیں؟ کام کوئی تجارتی، کوئی اور غرض، اور کسی مقصد کے لیے؟ صرف حدیث سننے کے لیے. پھر انہوں نے حدیث سنائی، وہ حدیث جو سننے کے لیے آئے تھی وہ انہی کے حسب حال. من سلک طریقین، يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. جو بندہ کسی راستے پر چلا اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کے دین کا علم حاصل کروں، حلال و حرام اللہ کے احکامات معلوم کروں. تو جو دین کے علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت کے راستے کو اس پر آسان فرما دے. یہ قدم اس کے علم کے راستے پر نہیں اٹھ رہے، یہ دراصل جنت کے محلات اور دروازوں کی طرف جا رہے ہیں. طویل حدیث اس کا شروع والا حصہ میں نے عرض کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے جذب فرما لے، اپنی توفیق سے اور عافیت کے ساتھ. جب بھی ہم دعا مانگیں تو عافیت کا لفظ ضرور بڑھا دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت عطا فرمائے وہ عافیت کے ساتھ، جذب کی نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ عافیت سے نصیب فرما دے. جامعہ دارالعلوم الحسینیہ شہداد پور کے ناظم اعلیٰ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ نصیب فرما دیں. میرے استاد کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے. جو بے گناہ ہیں قید و بند کی صحبتوں میں اللہ تعالیٰ عافیت سے سب کو رہائی نصیب فرما دے. آپ نے جو فقیہ کی تعریف کی وہ ہو بہو حضرت مرشدی دامت برکات ہم پر صادق آتی ہے، اسی طرح الحمدللہ حضرت کی طبیعت بھی شریعت بن چکی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما دے. بدھ سے امتحانات شروع ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا آخرت کے ہر امتحان میں عافیت کے ساتھ عمدہ کامیابیاں نصیب فرمائیں. ایک عزیز کے بیٹے محمد کو جناح اسپتال میں ڈاکٹر نے جواب دیا، اللہ نے جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شفاء کاملہ نصیب فرما دے. والدین کی صحت و عافیت سلامتی عمر میں برکت کے لیے دعا. ڈائلسس پہ ہوں، طبیعت زیادہ خراب ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شفا عطا فرما دے. الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو وإلیک یرجع الامر کلو. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي. فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رعاني إلى الخطايا فلم يفزعني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك أدروا في نحور الأعداء والجبابرة. يا الله يا أرحم الراحمين، اپنے لطف و کرم، اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں ہر قسم کے ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں تقوی والی کامل حیات طیبہ شاہراہ اولیاء نصیب فرما دے. یا اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں اللہ اس شاہراہ اولیاء طریق اولیاء پر چلا دیجیے. اے اللہ ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو، احباب کو، اے اللہ سب حاضرین کو، پوری امت مسلمہ کو، اے اللہ مقام صدیقیت کی آخری سرحدوں تک پہنچا دیجیے. یا رب کریم، میرے ان لفظوں کو اے اللہ میرے قلب میں اے اللہ ان حاضرین حضرت والا کی برکت سے اتار دیجیے. اے اللہ مجھے اور ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. یا اللہ یا ارحم الراحمین, اس مسجد اختر غرفۃ السالکین ہمارے دار لفتا ہے اللہ, اس میں اپنی تجلیات جذب کو اللہ کونے کونے میں بھر دیجئے. یا اللہ یہاں آنے والے جتنے بھی حضرات جو یہاں آتے ہیں اللہ, سب کو مالا مال واپس فرما, کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما. اے اللہ ہمارے حضرت کی صحت میں, تندرستی میں, عافیت میں برکت نصیب فرما. اے اللہ روز بروز قوت, روز بروز صحت میں افزونی اور اللہ زیادتی نصیب فرما. یا رب کریم یا ارحم الراحمین, تمام مدارس, تمام مساجد, اے اللہ تمام تبلیغی مراکز, اے اللہ دینی شخصیات, بزرگان دین, علماء, محدثین, فقہا کی حفاظت فرما. یا رب کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما, ان کی برکات, رونقوں, ترقیات میں اور زیادہ اضافہ فرما. تمام بلاد اسلامیہ کی, خصوصاً پاکستان نسبت عزیز کی حفاظت فرما. یا رب کریم جتنے بھی بلاد اسلامیہ, جہاں بھی مسلمان مظلوم پریشان حال ہیں اللہ, سب کی غیب سے اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرما. ہم سب کو ایک بنا دیجیے اور نیک بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں ایک بنا دیجیے اور نیک بنا دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. www.hazratfirozmemon.org